بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سامعین کرام ہماری بات ادھوری تھی اس ضمن میں کہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت واضح معاملہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بڑے لوگوں کی زندگی میں ان کے نمایاں ہونے سے پہلے بہت سے ایسے موقف نظر آتے ہیں جو اس نقطۂ ابتدا پر ختم ہو جاتے ہیں جہاں سے انسانی تاریخ ان کی زندگی کے ہر جزئیے کو قلم بند کر لیتی ہے. یہ رسالت کے سائے میں کا کتاب کا جملہ ہے جو میں نے کل بھی اس سے پہلے کے درس میں بھی پیش کیا تھا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی کی تمام خصوصی تفصیلات یا تاریخ میں اس کے مشہور ہونے سے پہلے کی تفصیلات دنیا کے سامنے ہو, محفوظ شکل میں اسے بتایا جا سکتا ہو, جانا جا سکتا ہو. یہاں تک کہ عام افراد یا تاریخی شخصیات کی بات تو چھوڑیے, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں بھی عمومی طور سے یہی معاملہ نظر آتا ہے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال کی عمر پائی, لیکن اس طویل زندگی سے متعلق ہمیں کیا معلوم ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طویل زندگی کا تو علم ہے, قرآن مجید نے بھی ذکر کیا کہ 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی. دعوت کے کچھ بنیادی اوصاف, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی کچھ تفصیل قرآن نے ضرور ذکر کی, حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے, لیکن 950 سال میں آپ کی سیرت طیبہ, زندگی کے مختلف مراحل اور پہلو کیا ہیں, یہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم, اور مضبوط استنادی بنیاد پر کوئی چیز محفوظ بھی نہیں ہے. یہ ایک اولو العزم رسول کا معاملہ ہے. یہاں آگے اور بھی گفتگو, اور بھی مثالیں پیش کی ہیں. میں یہاں یاد دلا دوں کہ ہم اس تفصیل کو اس تناظر میں ذکر کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس بارے میں بھی دنیا کی دیگر شخصیات, تاریخی شخصیات, شاہان عالم, یہاں تک کہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مختلف نظر آتی ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی نے, قدرت نے اور اس کی ربوبیت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تمام انسانوں کے لیے قیامت تک راہ نجات, معیار نجات قرار دیا, تو آپ کی زندگی کے تمام ضروری گوشوں کو اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کی زندگی کے ہر حصے کو آسانی سے جانچ پرکھ کر, پڑتال کر کے معلوم کر لے سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, طریقہ, آپ کی زندگی کا معاملہ ایسا تھا. اور یہ گویا آپ کے لیے, آپ کی شخصیت کو دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے اسوہ بھی بنایا. اور یہ حیرت انگیز معاملہ گویا قدرت کا انتظام ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ایک معجزہ ہے جو انسانی تاریخ میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے تذکرہ کیا, یہی معاملہ حضرات صالح, شعیب, لوط, ہود علیہم الصلوۃ والسلام سے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تفصیلات, ان کی حیات, زندگیوں کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دونوں رسول جن کے نام لیوا دنیا میں موجود تھے اور ہیں, ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے محل میں کیسی زندگی بسر کرتے تھے, ان کی تربیت کیسے ہوئی, بنی اسرائیل سے کس طرح رابطہ قائم ہوا, مدین کی سرزمین میں جس بزرگ کے یہاں آپ مقیم تھے, ان کی بیٹی سے شادی کی اور کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے, تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کے دن کیسے گزرے, 8-10 سال انہوں نے وہاں گزارے, اس کی تفصیلات کیا تھی. اسی طرح تورات کے بیان کے مطابق آپ مدین سے 80 سال کی عمر کے بعد واپس ہوئے. اور میدان تیہ کی مدت کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 120 سال تھی. ہاں لیکن اس طویل زندگی سے متعلق ہم کو کیا معلوم ہے؟ ان تفصیلات سے متعلق تاریخ میں کیا کچھ محفوظ ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک جلیل القدر رسول ہیں اور ان کے نام لیوا ایک تعداد میں دنیا میں موجود رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں. ہاں اب یہی چیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھیے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت سے پہلے 30 سال بسر کیے. یہاں انہوں نے کہا بعثت سے پہلے 30 سال، گویا ان کے جملے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ 30 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا. ہو سکتا ہے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہو، ہاں، لیکن آپ نے بچپن میں ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی دی تو جو کلام کیا مہد میں، قرآن نے جو جملہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، ہاں، تو اس جملے سے ایسا لگتا ہے کہ ابتدائی میں آپ کی بعثت ہو گئی ہو، یا پھر یہ مانا جائے کہ آپ کا رسول ہونا اور رسالت کے منصب پر فائز ہونا یہ آگے کی بات تھی اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا. بہرحال جو بھی ہو، آپ پیغمبر تھے، روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہونے کی خصوصیت حاصل تھی، لیکن آپ کی زندگی کی تفصیلات بھی دنیا کے سامنے موجود نہیں ہیں. اس مدت کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 17 سال بالکل نامعلوم ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ آپ بعثت کے بعد صرف 3 سال تک تاریخ کے سامنے رہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں یہی معلومات ہمارے سامنے ہیں. آگے یہی کہتے ہیں بلکہ بعد میں تو محققین نے یہ رائے قائم کی کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے صرف 50 دنوں کے بارے میں، ہاں ذہن نشین رکھیں اس بات کو کہ بعد کے خود عیسائی محققین، عیسائی علماء، دانشوران، ہاں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے صرف 50 دنوں کے بارے میں واضح اور یقینی معلومات ہیں. پادری چارلز اینڈرس اسکاٹ نے انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، ہاں جلد 13 صفحہ 171 ایڈیشن 4 دہم یعنی 14 ایڈیشن میں لکھا ہے کہ مناسب ہے، یہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کی عبارت کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مناسب ہے کہ انسان حضرت مسیح کی زندگی سے متعلق کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ نہ کرے کیونکہ اس مقصد کے لیے معلومات کا وجود نہیں. آپ کی زندگی کے جن دنوں کے بارے میں واضح معلومات موجود ہیں ان کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں، ان کی تعداد 50 دنوں سے زیادہ نہیں ہے. آپ غور فرمائیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جن کے نام لیوا آج یہ دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ وہ دعویٰ محل تحقیق ہے، محل غور ہے، اور بعض محققین کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے کہ دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہیں، پھر بھی سب سے زیادہ نہ ہو تو سب سے زیادہ قوموں میں سے ایک ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی تفصیلات نامعلوم ہیں، اور جس شخصیت کی تفصیلات محفوظ نہیں ہیں فطری طور سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا زندگی کے ہر گوشے میں ان کی رہنمائی ہو سکتی ہے؟ ہر معاملے میں ان کی سیرت اور ان کے کردار یا ان کے اسوے کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سوال کا جواب نفی میں ہوگا. یہی نہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو صحابہ کرام تھے بڑی شہرت حاصل کی، ہاں، اور انبیاء کرام کے بعد اہل سنت والجماعت کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک بالاتفاق سب سے بہتر انسانی طبقہ، سب سے زیادہ فضیلت والا طبقہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو قرآن و حدیث کی بے شمار دلیلوں سے ثابت ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ خود مشاہیر صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کرام میں بھی جو ممتاز اور بڑی شخصیات ہیں، اسلام کے ذریعے تاریخ میں داخل ہونے سے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت ابو ہریرہ، یہاں یہ چند نام لیے، اور بھی بہت سارے ہم نام گنوا سکتے ہیں، ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کتنی تفصیلات سے واقف ہیں؟ تاریخ کے پردے پر ظاہر ہونے سے پہلے ان لوگوں کی زندگی سے متعلق جو باتیں ہمیں معلوم ہیں وہ چند سطروں سے زیادہ نہیں، یعنی بہت مختصر سی معلومات ان کی زندگیوں کے بارے میں حاصل ہو سکتی ہیں مشہور ہونے سے پہلے، تاریخ میں نام پانے سے پہلے. لیکن یہ تصور نہیں کیا جا سکتا آگے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی میں کسی طرح کا نقص یا اس کو سمجھنے میں کسی طرح کی دشواری ہے۔ یعنی تمام شخصیات کا معاملہ ہم نے جانا، جس میں ممتاز تر گروہ انبیاء کرام کا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی زندگیوں کی پوری تفصیل ہمیں نہیں ملتی، صحابہ کرام کی زندگی کے تمام گوشے لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ نہ تو آپ کی نبوت کے بعد کا تو معاملہ بالکل صاف اور سب کچھ محفوظ ہے، نبوت سے پہلے کا بھی معاملہ آپ کا بیشتر حصہ زندگی کا تاریخ کی روشنی میں ہے، اسے جاننے میں دشواری نہیں ہوتی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس پہلو پر بھی، نبوت سے پہلے کے مرحلے کو بھی اگر آپ بغور دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت بے داغ نظر آتی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی نقص، کوئی خامی اور جھول نظر نہیں آتا۔ مستشرقین اور اہل مغرب کے تصور کے برعکس، صاحب کتاب عبدالحلیم اویس کہتے ہیں کہ میرا مذکورہ تصور صحیح ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا یہ کام نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کی زندگی کا تاریخی دور شروع ہونے سے پہلے کی تمام جزئیات کا وہ تتبع کرے، اس کی جستجو کرے۔ ہاں، تاریخ کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ ان میں سے اہم جزئیات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ یعنی تاریخ کا کام یہ ہے، تاریخ میں محفوظ کرنے کے لائق جو باتیں ہیں وہ اس میں محفوظ ہو جائیں، لوگوں کے لیے نمونہ اور سبق بننے والی ضروری چیزیں بیان کر دی جائیں۔ یہ ذمہ داری بالخصوص ان جزئیات کو جن کا ان کی شہرت کے مرحلے اور عملی پہلو سے تعلق ہے ان کو بیان کریں۔ بڑوں کے الفاظ و کردار کے اہم اور نمایاں ہونے سے پہلے ان کی زندگی کو صرف مذکورہ بنیاد ہی پر پرکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ممتاز اور واضح زندگی کا عنوان قائم کر کے آگے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے واقعات اور کارناموں کی تاریخ کے مزاج کی توضیح کے بعد ہم درج ذیل حصوں میں مختصر طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں اگلی سطور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ولادت سے لے کر آپ کی نبوت ملنے تک، اس درمیان کے متعدد کچھ اہم واقعات کا انہوں نے ذکر کیا، سن کے ساتھ آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ واقعات کا ذکر کیا۔ میں ان پوری تفصیلات کو بیان کرنا نہیں چاہتا، صرف چند واقعات کا اشارتاً، اور یہاں ہمارا مقصود صرف یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک امتیازی حیثیت جو اللہ تعالی کی جانب سے ایک معجزہ، ایک نشانی کے طور پر دنیا کے سامنے موجود ہے، آپ کے رسول ہونے اور خاتم النبیین ہونے کی ایک دلیل کا پہلو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم صرف اشارات کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ عام الفیل مطابق 571 عیسوی آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ 12 ربیع الاول والی بات زیادہ مشہور ہے، ہاں کچھ محققین نے کہا کہ 9 ربیع الاول ہے، بعض محققین کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول زیادہ راجع ہے، اور بھی کچھ اقوال ہیں۔ آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب وفات آپ کے ولادت سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ آپ کی پیدائش کے پہلے ہی سال یہ بڑے واقعات رونما ہوئے، گویا آپ پیدا ہوئے تو یتیمی کی حالت میں تھے۔ ہاں، اب جس وقت ولادت ہوئی، جس سال ولادت ہوئی، دنیا میں کچھ ایسے واقعات جو تاریخ نے محفوظ کیے، ان میں سے چند کا ذکر کیا کہ ایوان کسرا میں شگاف پڑ گیا، ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ پر حملہ کرنے والے ہاں ابراہ کا لشکر یہ ہلاک ہوئے، اور جبلا کی لڑائی میں عامر عبس کی زبیان و تمیم پر فتح ہوئی۔ اسی طریقے سے 5 سال کی عمر تک آپ نے بادیہ بنی سعد میں زندگی بسر کی۔ ابتدائی دنوں کے بعد بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ، جو آپ کی دودھ ماں ہوئی رضائی ماں، اور ان کے پاس رہے، وہاں آپ نے بکریاں چرائی، وہاں ان کی بیٹیوں شیما اور دوسری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ آپ نے ابتدائی ایام گزارے۔ ہاں، یہ وقت کھیلنے میں اور رضائی بھائی بہنوں عبداللہ بن الحارث، شیما اور انیسہ کے ساتھ بکریاں چرانے میں گزارا۔ اسی سال شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جسے سیرت کی کتابوں نے ذکر کیا ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ شق صدر کا واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے، جس کے بارے میں عام طور سے سیرت نگار کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے چوتھے یا پانچویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ کی زندگی کے تیسرے سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ آپ اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ تھے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو لے کر گئے، ہاں، اور بچے دوڑ بھاگ کر حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا گیا ہے. حضرت جبریل نے آپ کے سینے کو چاک کیا, دل کو نکالا اور زمزم کے پانی سے ایک تشت میں دھو کر اس کو صاف کیا اور پھر اپنی جگہ رکھ دیا. گویا آپ کو انسانی اور بشری اعتبار سے دل میں جو کوئی ایسا پہلو تھا جو نبوت کی شان کے شایان نہیں تھا, اسے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کر دیا. بعض عقل پرستوں کو, منکرین حدیث کو یہ شک کے صدر والا واقعہ جو بچپن میں بھی ہوا اور بعد میں بھی ایک مرتبہ ہوا, ہاں, اس کا انکار کرتے ہیں معراج کے موقع پر. ہاں, لیکن اہل علم نے اس کا بھرپور جواب دیا. جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر سوال اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہاں, اور اس کی قدرت کے نمونے اور ہر چیز پر قادر ہونے کی دلیلیں ہمارے اندر ہمارے گرد و پیش میں بکھری ہوئی ہیں. ہاں, جس نے ہم کو پیدا کیا, زندگی کے بہت سارے ایسے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عقل ہماری عقل حیران ہوتی ہے. تو جو ذات پروردگار کی ان چیزوں کو انجام دے سکتی ہے, اس کے لیے ایسے معاملات کا انجام دینا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بڑی بات نہیں ہے, اللہ کے لیے آسان سی بات ہے. چنانچہ شک کے صدر کا یہ واقعہ صحیح مسلم میں ثابت شدہ حدیث سے ثابت ہے. آپ کی زندگی کے بہتیرے معجزات کو تسلیم کرنے کے بعد اس واقعے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. صاحب کتاب نے ایک ہی جملے میں اس کا تذکرہ کیا. بادیہ سے واپسی کے بعد تقریباً ایک سال تک آپ اپنی ماں کے ساتھ رہے, یہ بھی واضح طور سے محفوظ ہے. 6 سال کی عمر میں آپ کی ماں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئیں. واپسی میں ان کا انتقال ہوا اور مقام ابوا میں ان کو بھی دفن کیا گیا. والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے 8 سال کی عمر تک آپ کی کفالت کی. عمر کے 27ویں سال آپ کو آشوب چشم کی شکایت ہوئی, جسے جس کاہن نے آپ کا علاج کیا اسے آپ کی نبوت کا اور آپ کے غیر معمولی انسان ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا. اس لیے اس نے عبد المطلب یعنی دادا کو آپ کے ساتھ اچھے معاملے کی تاکید کی. اور یوں بھی معلوم ہے کہ دادا اپنے بیٹوں سے زیادہ, سگے بیٹوں سے زیادہ اپنے اس پوتے کے ساتھ رحمت و شفقت کا اور اچھائی کا برتاؤ کیا کرتے تھے, اور انہیں بھی احساس تھا کہ میرا یہ پوتا کچھ الگ قسم کے امتیازی صفات اور خصوصیات کا حامل ہے. عبد المطلب نے جس خوش اسلوبی سے آپ کی نگہداشت کی وہ معروف ہے. 8ویں سال عبد المطلب کی وفات ہو گئی. 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے. بے والد کے انتقال کے بعد ولادت ہوئی. 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا. 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا. ہاں, اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب آپ کے کفیل ہوئے, کیونکہ یہ آپ کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے. ان کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر بن مخزوم تھا. اور کہا جاتا ہے, بعض سیرت نگاروں نے ذکر کیا کہ دادا عبد المطلب نے وصیت بھی کی تھی کہ اگر میری وفات ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب کرے. 12ویں سال آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر جانے کے لیے اصرار کیا. وہ آپ کو ساتھ لے کر سفر پر گئے اور بحیرہ راہب کا واقعہ پیش آیا. ہاں, یہاں شیخ عبدالحلیم اویس نے کہا کہ یہ واقعہ صحیح ہے. امام ترمذی نے اس کی روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. ہاں, آگے وہ کہتے ہیں کہ بحیرہ راہب قدیم مقدس کتابوں سے واقف تھا, اس لیے بعید نہیں کہ اس کو وہ اوصاف نظر آ گئے ہوں جن کا ان کتابوں میں ذکر ہے. اس طرح اس قصے کا انکار کرنے کی کوئی عقلی وجہ بھی نہیں, جبکہ استنادی اور سند کے اعتبار سے لوگوں نے اس واقعے پر کلام کیا, بعض لوگوں نے اسے ضعیف قرار دیا, لیکن کچھ علماء اسے قابل قبول کہتے ہیں. واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال ہوئی, بعض روایتوں میں 12 سال 2 مہینے 10 دن, تو یہ شام کے سفر پر تجارتی مقصد سے گئے. اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. وہاں بسرا شہر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. بسرا یہ شام کے حوران علاقے کا اہم شہر تھا, مرکز تھا. چنانچہ یہاں کے چرچ کے پادری جن کا نام جرجیز تھا اور انہیں بحیرہ کے نام سے جانا جاتا تھا, نام جرجیز تھا لیکن بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھے, یہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی علامتیں دیکھ کر پہچان گئے. ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور کہا کہ یہ سید العالمین ہیں اور اللہ انہیں رحمت للعالمین بنانے والا ہے. یہ الفاظ الرحیق المختوم میں منقول ہیں. چنانچہ وہ ابو طالب پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہا کہ جب تم لوگ اس وادی کی طرف نمودار ہوئے تو اس علاقے کے سارے درخت اور پودے سجدے میں چلے گئے، اور یہ درخت پودے اسی شخصیت کو سجدہ کرتے ہیں جو نبوت کے مقام پر فائز ہونے والا ہو یا فائز ہوا ہو. اور پھر ان میں کچھ علامتیں ایسی ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں ہماری کتابوں میں ذکر کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی یہ ایک اور دلیل ہے. اگر یہ واقعہ صحیح مانا جائے تو بحیرہ راہب کی گواہی بھی ہے، اس گواہی کے ساتھ ساتھ اس کا یہ اعتراف کرنا بھی کہ ہماری کتابوں میں جو نبی آنے والے نبی کی علامتیں ہیں ان کو میں آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان کو شام میں نہ لاؤ، یہود سے خطرہ ہو سکتا ہے. لہذا ابو طالب نے چند غلاموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا. ہاں، اسی کو حضرت عبدالحلیم اویس کہہ رہے ہیں کہ عقلی اعتبار سے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم اس واقعے کا رد کریں. اپنے چچا کے ساتھ رہتے ہوئے آپ بھی بکریاں چراتے تھے، کیونکہ ابو طالب کثیر الاولاد اور غریب تھے. ابو طالب نے آپ کا بڑا خیال رکھا. بعض روایتوں میں کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کبھی خطرہ محسوس ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی جگہ تبدیل کرتے تھے کہ اگر کوئی خطرہ ہو تو میرے بچوں کو ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے. اور پھر ایک اہم بات یہ کہ یہ بھی غریب تھے، مالدار نہیں تھے، آپ بکریاں چراتے تھے. بخاری وغیرہ میں آپ کے بکریاں چرانے کا اعتراف اور تذکرہ ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کس نبی نے بکری نہیں چرائی. یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا ایک مشترکہ معاملہ یہ رہا ہے، اور گویا اللہ کی طرف سے ایک تربیت تھی کہ بکریاں جو شرارتی ہوتی ہیں لیکن ان کے ساتھ صبر کرنا پڑتا ہے، اگر وہ شرارت کریں تو انہیں سزا نہیں دی جا سکتی، ان پر صبر کر کے ان کو سنبھالنا پڑتا ہے. گویا اس میں قوموں کو سنبھالنے، صبر و ضبط کو اور حلم اور بردباری کو اختیار کرنے کی ایک مشق اور تربیت ہوتی ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں جب چرائیں تو گویا اس کا معاوضہ ملتا تھا. اس بنیاد پر بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے زیر کفالت جب تھے تو ان کے لیے بوجھ نہیں تھے، بلکہ الٹا آپ کے لیے ایک مددگار اور سہارے کی حیثیت رکھتے تھے. بکریاں چرانے کے بعد وہ گویا آپ کے لیے ایک معاون اور مددگار بنتے تھے. عمر کے 15ویں سال آپ نے حرب فجار میں شرکت کی. یہ لڑائی حرمت والے مہینوں میں ہوئی تھی. ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف حوازن و قیس غیلان کے. اس لڑائی کا سبب یہ تھا کہ قبیلہ حوازن کے ایک شخص عروہ نے حیرہ کے بادشاہ نعمان ابن منذر کے تجارتی قافلے پر کو پناہ دی تھی. یہ اور کچھ تفصیلات ہیں، میں اس کو چھوڑ کر بیان کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے تھے. اس جنگ میں آپ کے چچا وغیرہ نے قریش کی طرف سے جو حصہ لیا تھا، آپ نے خود ذکر کیا کہ میں بھی موجود تھا اور میں تیر وغیرہ اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیا کرتا تھا. آپ کی عمر کے 19ویں سال ہرمز بن کسرا کی موت ہوئی، واقع ہوئی، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا پرویز تخت نشین ہوا. 20ویں سال میں آپ نے حلف الفضول کے نام سے معروف معاہدے میں شرکت کی. یہ ایک واقعہ ہے جو روایتوں میں حدیثوں میں موجود ہے کہ ایک شخص زبید کا آیا، اس کے ساتھ وائل بن آس نے سودا کیا تجارتی طور پر، اس کا حق نہیں دیا. وہ شخص دوڑتا بھاگتا اس کے پاس مارا پھرتا رہا، کسی نے اس کے حق پر توجہ نہیں دی. بالآخر وہ پہاڑی پر چڑھ کر کچھ اشعار پڑھتا ہے اور اپنی مظلومیت کا رونا روتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب یہ اس کے اشعار سننے کے بعد دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور لوگوں سے، سرداران قریش سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے مناسب بات ہے کہ ایک شخص ہمارے یہاں مظلوم ہو اور اس کے زادرسی کرنے والا کوئی شخص نہ ہو. چنانچہ قریش کے بڑے بڑے سردار ان کی اس دوڑ دھوپ اور کوشش کے نتیجے میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے. ہاں، اور عبداللہ بن جدعان اس میں قریشی قبیلوں میں سے درج ذیل قبائل نے شرکت کی تھی. بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اسد ابن عبد العزا، زہرا بن کلاب اور تمیم بن مرہ. اس معاہدے کا مضمون یہ تھا کہ معاہدہ میں شریک قبائل مکہ میں موجود ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ مکہ کا باشندہ ہو یا کہیں اور کا، اور اس کے ساتھ انصاف کے لیے ظالم شخص کے مقابلے کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اس وقت جبکہ عصبیت کا، خاندانی اور نسلی عصبیت کا دورہ تھا، اس ماحول میں ایسا معاہدہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ خاندان اور رشتے سے اونچا اٹھ کر ظالم کو حق دلانے پر مجبور کریں گے، اور مظلوم وہ چاہے مکہ کا ہو یا باہر کا، ہمارے خاندان کنبے قبیلے کا ہو یا باہر کا، ہم اس کا ساتھ دے کر اس کو اس کا حق دلوائیں گے. یہ بہت بڑا اہم معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں کہ میں شریک تھے، اور آپ نے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ لقد شہید تو فیدار عبداللہ ابن جدعان حلفن ما احب ان علی بہی حمر النعم، کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک حلف میں, حلف الفضول جس کو کہا جاتا ہے, میں اس میں شریک تھا. میں پسند نہیں کرتا کہ اس کے بدلے میں مجھ کو سرخ اونٹ بھی ملے. ولو دعی تو بھی فی الاسلام لعجبتو, اگر اسلام کے زمانے میں, یعنی آپ مدینہ میں جب نبی ہو گئے اور آپ کی ایک حکومت یا ایک معاشرت قائم اور تشکیل پا چکی تھی, آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کے زمانے میں حلف الفضول جیسا کوئی معاہدہ منعقد ہوتا ہے تو میں اس میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہوں, اس دعوت کو قبول کروں گا اور اسے میں منظور کروں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, آپ کا یہ نمونہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں اگر کوئی نیکی کا, بھلائی کا کام ہو, انصاف کا قیام اور ظلم کے خاتمے کی کوئی کوشش ہو تو بلا تفریق مذہب دیگر مذاہب کے لوگوں سے بھی, ہاں یعنی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نا کہ مشرکین کا ایسا کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو میں اس میں شریک ہوں گا, تو اس میں شرکت کی جائے گی. مسلمانوں کو گویا ترغیب دی گئی, آپ نے یہ نمونہ پیش کیا کہ اچھائی کے کام میں, نیکی کے کام میں, انصاف کو بحال کرنے اور ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہر کسی کا ساتھ دیا جائے گا. اس میں کنبے قبیلے کی اصلیت رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. کتنا بڑا اور اہم سبق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس, آج کی دنیا کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. لیکن افسوس کہ مسلمان خود اس سلسلے میں کوتاہی کے شکار ہیں. اپنے آپس کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو فریق کے درمیان اختلاف, جھگڑا, تنازع ہو جائے تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ حق اور اصول کی بنیاد پر, سچائی, ظلم اور انصاف کے اسلامی بنیادوں پر نہیں بلکہ رشتوں, تعلقات اور دیگر دنیاوی مصالح اور مفادات کی بنیاد پر ساتھ دینا اور مخالفت کرنے کا معاملہ اختیار کرتے ہیں, جو کسی طریقے سے اسلامی تعلیم کا حصہ ہرگز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کردار یہاں ہم اس تناظر میں پیش کر رہے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے کا آپ کا یہ کردار تھا. عمر کے 25ویں سال آپ کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی ہوئی. اسی سال کی ابتدا ہی سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی اہم واقعہ ظہور پذیر ہوگا. اسی سال مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون خدیجہ بنت خویلد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے واقعات سن کر آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کا مال لے کر تجارت کریں, وہ دوسروں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ منافع دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر ملک شام تجارتی سفر کے بنیاد پر روانہ ہو گئے. واپسی کے بعد حضرت خدیجہ کو اس تجارتی سفر کے منافع کا علم ہوا. دیگر موقعوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار خاتون تھیں, معزز خاتون تھیں اور بڑی ذہین اور ذہانت و فطانت والی. آپ کو بہت سارے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام نکاح کے لیے آ رہے تھے, کسی کو قبول نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن کر انہوں نے آپ کو اپنے مال دے کر ایک شرح پر حصے داری مشارکت کی بنیاد پر تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو بھی روانہ کیا. واپسی پر پچھلے تمام واقعات کے مقابلے میں زیادہ برکت اور زیادہ منافع حاصل ہوا اور ان کے غلام میسرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی محاسن و محامد کا ذکر کیا. یہ بھی آپ کی سچائی کی دلیلوں میں سے, اگر جو آپ سے قریب ہوا ان کی شہادتیں جمع کی جائیں تو ایک کتاب تیار ہو جائے گی. میسرہ نے آپ کے اخلاق عالیہ, آپ کے بلند کردار, حسن اخلاق, دیانت داری, ایمانداری کی خوب تعریف کی. تو حضرت خدیجہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر انہوں نے نفیسہ بنت منبہ کو آپ کے پاس بھیجا اور آپ کے ساتھ شادی کی درخواست کی. اس پیشکش کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا. ان لوگوں نے رشتہ منظور کر کے حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پیغام بھیج دیا اور شادی کا یہ مبارک رشتہ طے پایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نکاح ہو رہا ہے. آپ کی عمر اس وقت 25 سال ہے اور مشہور روایات کی بنیاد پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف ہے کہ 40 نہیں بلکہ اس سے کم تھی, لیکن زیادہ مشہور بات یہی ہے. اور پھر جب نبوت ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے, تو اس وقت گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ 15 سال ازدواجی زندگی گزار چکے تھے. یہ 15 سالہ رفاقت تھی میاں بیوی کی حیثیت سے, اور اس وقت کی گواہی حضرت خدیجہ کی آپ سن چکے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلے سے بیوہ تھی اور جہاں دیدہ تھی آپ سے عمر میں زیادہ تھی. یہاں ایک نقطہ میں یہ بھی اشارہ کر دوں کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کی بنیاد پر آپ کے بارے میں نازیبا قسم کے الزامات تراشتے ہیں. اور یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے اندر جو ہے عورتوں کی خواہش دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھی، جنس کا معاملہ بڑھا ہوا تھا. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اگر مشہور روایت کے مطابق بات مانے کہ اپنے سے 15 سال زیادہ عمر والی عورت سے اگر ایک آدمی جنس پرست ہو، جنس کا اور نفس کی خواہشات کا تابع ہو، تو 25 سال کی عمر ہونے کے بعد، عربوں میں یہ عمر بہت زیادہ ہے شادی کی، شادی کر رہے ہیں اور اس وقت تک آپ کا کردار بے داغ ہے اور اپنے سے زیادہ عمر کی خاتون سے رشتہ کر رہے ہیں، اور پھر جب تک وہ زندہ رہی، ہاں جب تک وہ زندہ رہی 10 نبوی تک، نبوت ملنے کے بعد بھی 10 سال تک، اس وقت تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، آگے جو نئے شادیاں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال عمر ہونے کے بعد کر رہے ہیں. ایک آدمی اگر جنس والا ہو، یعنی خواہشات نفس کا یا عیاشی والا، میں الفاظ نہیں پا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں مجھے مناسب نہیں لگتے، اس قسم کے الزام اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کچھ حقیقت رکھتے تو ایسا شخص عنفوان شباب، جب جوانی کی امنگیں شباب پر ہوتی ہیں، ہاں اس وقت عورتوں سے تعلقات زیادہ استوار کرنے اور شادیاں کرنے کی کوشش کرتا یا بڑھاپے میں. سوچنے والی بات ہے، جس وقت آپ کا یہ نکاح ہو رہا ہے، اس نکاح کے بعد آپ نے کوئی دوسرا نکاح ان کی موجودگی میں نہیں کیا. ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک یہ ہے. آگے یہ سلسلہ ابھی باقی ہے اور اس سے متعلقہ کچھ اہم چیزیں باقی ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم 2-3 ایسے امور کا مزید ذکر کریں گے جو نبوت سے پہلے تاریخ کی روشنی میں محفوظ ہے. یہ صرف مثالیں ہیں، نمونے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کی زندگی کے واقعات سے متعلق کئی تفصیلات پہلے کی بھی لوگوں کے سامنے موجود ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.